बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 163 اور 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسکری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام یادوں کے اچھروں کے، جو تاریخی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کلام نور پیش کیا جائے گا، اور پھر سنیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت، اور اس کے بعد ہم ایک خصوصی پروگرام پیش کریں گے آپ کی خدمت میں جو کہ حلبچے پر کیمیاوی حملے سے متعلق ہے، اور ہمارا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پروگرام گرد و پیش لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں کے ساتھ۔ عالمی خبریں لے کر حاضر ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے سینئر ساتھی جناب ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران، چین اور روس کی بحریہ کی شرکت سے بحری سیکورٹی بیلٹ کے نام سے فوجی مشقیں بحر ہند میں شروع ہو رہی ہیں۔ عالمی اداروں میں ایران کی نمائندگی نے اسلام و فوبیا کے عالمی دن کی مناسبت سے تاکید کی ہے کہ ایران پوری دنیا میں اسلام و فوبیا کی بھینٹ چڑھنے والوں سے اپنی مکمل یکجہتی کا اعلان کرتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک آپریشن روکنے کے حکم میں کل تک توسیع کر دی ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگاموں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا، اور غاصب صہیونی حکام میں جاری آپسی اختلافات کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے صدر نے اندرونی اختلافات کے باعث ایک بار پھر اسرائیل کے زوال پر سخت انتباہ دیا ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ خبریں۔ ایران، چین اور روس کی بحریہ کی شرکت سے بحری سیکورٹی بیلٹ کے نام سے فوجی مشقیں بحر ہند میں شروع ہو رہی ہیں، جن میں قزاقستان اور پاکستان مبصر کے طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ بحری سیکورٹی بیلٹ 2023 فوجی مشقوں کے ترجمان مصطفیٰ تاج الدینی نے بتایا کہ ان فوجی مشقوں میں ایرانی فوج کی بحریہ کے مختلف یونٹوں کے ساتھ ساتھ سپاہ پاسداران کی بحریہ اور چین اور روس کی بحریہ کی یونٹس اس میں شرکت کر رہی ہیں۔ یہ فوجی مشقیں بحر ہند میں جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں شروع ہو رہی ہیں۔ فوجی مشقوں کے ترجمان نے بتایا کہ ایران، چین اور روس کی شرکت سے یہ چوتھی فوجی مشقیں ہیں۔ ان فوجی مشقوں کا سلوگن علاقائی سیکورٹی کی برقراری ہے، جو 17,000 مربع کلومیٹر پر انجام پائیں گی۔ ان فوجی مشقوں کا مقصد بین الاقوامی بحری تجارت کی سیکورٹی کی تقویت، بحری قزاقوں کا مقابلہ اور سمندری دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ عالمی اداروں میں ایران کی نمائندگی نے اسلام و فوبیا کے عالمی دن کی مناسبت سے تاکید کی ہے کہ ایران پوری دنیا میں اسلام و فوبیا کی بھینٹ چڑھنے والوں سے اپنی مکمل یکجہتی کا اعلان کرتا ہے۔ عالمی اداروں میں ایران کی نمائندگی نے اسلام و فوبیا کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک ٹویٹ میں تاکید کی ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری دنیا کی آبادی کے بڑے حصے کی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات کی روک تھام کرے اور اس سلسلے میں ٹھوس موقف اختیار کرے۔ نیویارک میں ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران مذہب و عقائد کے خلاف تمام تشدد پسندانہ اقدامات کو قابل افسوس سمجھتا ہے اور تاکید کی ہے کہ ایران پوری دنیا میں اسلام و فوبیا کی بھینٹ چڑھنے والوں سے اپنی مکمل یکجہتی کا اعلان کرتا ہے۔ نیویارک میں ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چند عشروں کے دوران اسلام مخالف چینل قائم کیے گئے ہیں جو دین اسلام کی بے ادبی اور مسلمانوں کی توہین نیز اسلام و مسلمین کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، جبکہ ان چینلوں کے یہ تشدد پسندانہ اقدامات انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اسلامی ملکوں اور مسلم قوموں کے درمیان اخوت اور امن و آشتی کے مکمل معمار تھے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نہ صرف دہشت گردی کے خلاف مہم اور علاقے میں قیام امن کے ہیرو تھے بلکہ اسلامی ملکوں اور مسلم قوموں کے درمیان اخوت اور امن و آشتی کے مکمل معمار بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی دور اندیش اور حقیقی دشمنوں کو بخوبی پہچانتے تھے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ تہران اور ریاض کے درمیان بغداد کی سہولت کاری جنرل قاسم سلیمانی کے اسٹریٹجک نقطۂ نظر کے زیر اثر تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب نے مہینوں کے مذاکرات کے بعد دو طرفہ تعلقات کی بحالی اور دونوں ملکوں میں اپنے اپنے سفارت خانے کھولنے کے بارے میں ایک سمجھوتا کیا ہے۔ بیجنگ میں تہران ریاض مذاکرات میں 11 مارچ کو 7 برسوں کے بعد سفارتی تعلقات کی بحالی کے بارے میں سمجھوتا کیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے تحت ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے باہمی تعلقات کی بحالی، سفیروں کے تبادلے اور دیگر معاملات طے کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک آپریشن روکنے کے حکم میں کل تک توسیع کر دی ہے، جبکہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کے ایڈیشنل جج نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک میں پولیس آپریشن کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران جج طارق سلیم نے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ قانون پر عمل نہیں کر رہے ہیں، عدالت میں تاخیر سے آ رہے ہیں اور پوری قوم کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ عدالت نے کہا کہ قوم کی زندگی کو چلنے دیں، اتوار کے دن آپ کی ریلی نہیں ہوگی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ریلی کے لیے پہلے سے پلان تیار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت جمعے کو 11 بجے دن تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ کو معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ قبل ازیں وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست پر سماعت کے دوران کہا کہ قانون کے مطابق سیشن عدالت نے درست فیصلہ کیا۔ جج کا کہنا تھا کہ عمران خان عدالت میں حاضر ہوتے تو پھر عدالت اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتی، عمران خان نے عدالت میں حاضر نہ ہو کر معاملے کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہنگاموں کا سلسلہ آج جمعہ رات کو بھی جاری رہا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حکمراں اتحاد اور اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کے درمیان الزام تراشیوں اور زبانی جھڑپوں کا سلسلہ جمعہ رات کو بھی جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق جمعہ رات کی صبح ایوان کی کارروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف اور حکمران اتحاد کے اراکین نے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ ہنگاموں کے بڑھنے کے بعد اسپیکر نے ایوان کی کارروائی 2 بجے دن تک کے لیے ملتوی کر دی۔ 2 بجے کارروائی شروع ہونے کے بعد دونوں طرف کے اراکین کے درمیان تو میں دوبارہ شروع ہوئی اور اسپیکر کی بار بار کی اپیلوں کے باوجود دو طرفہ نعرے بازی کا سلسلہ جاری رہا تو کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر پارلیمنٹ کے آوانے والا راجیہ سبھا میں بھی کارروائی شروع ہونے کے بعد چیئرمین کی میز پر کاغذات بھی ابھی نہیں رکھے گئے تھے کہ کانگریس، ترنمول کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے اراکین نے حکومت پر حزب اختلاف کے خلاف مرکزی جانچ ایجنسیوں کے غلط استعمال کا الزام لگاتے ہوئے اڈانی معاملے میں ای ڈی کے ذریعے تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اپوزیشن کے اس مطالبے اور نعرے بازی کے جواب میں حکمران اتحاد کے اراکین نے بھی جوابی الزامات اور نعرے بازی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کارروائی پہلے دوپہر 2 بجے تک اور پھر پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ہندوستان کی ریاست اروناچل پردیش میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق آرمی کا چیتا ہیلی کاپٹر جمعرات کی صبح 9:15 ریاست اروناچل پردیش کے علاقے منڈلا کے پاس حادثے کا شکار ہوا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر نے ریاست اروناچل پردیش کے بوم ڈیلا کے پاس سے آپریشنل اڑان بھری اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کا رابطہ اے ٹی سی سے منقطع ہو گیا اور پھر منڈلا میں اس کے تباہ ہو جانے کی خبر موصول ہوئی۔ غاصب صہیونی حکام میں جاری آپسی اختلافات کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے صدر نے اندرونی اختلافات کے باعث ایک بار پھر اسرائیل کے زوال پر سخت انتباہ دیا ہے۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکام میں جاری آپسی اختلافات کے دوران غاصب صہیونی حکومت کے صدر نے اندرونی اختلافات کے باعث ایک بار پھر اسرائیل کے زوال پذیر ہونے پر سخت انتباہ دیا ہے۔ صہیونی صدر نے کہا ہے کہ اصلاحات کے مسئلے پر اسرائیل میں جاری اندرونی اختلافات ہمارے لیے خطرناک بنتے جا رہے ہیں اور اسرائیل اس وقت انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے صدر نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کو ایک تاریخی بحران کا سامنا ہے اور اسے اندرونی اختلافات سے زوال کا خطرہ لاحق ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ذریعے بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل فائر کیے جانے کے فوراً بعد ٹوکیو اور سیول میں قومی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ جنوبی کوریا کی فوج کے ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ پیونگ یانگ نے آج جمعرات کو بھی ایک بیلسٹک میزائل فائر کیا ہے۔ رواں ہفتے میں شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیا جانے والا یہ تیسرا بیلسٹک میزائل ہے۔ جمعرات کو پیونگ یانگ کی طرف سے بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل ایک ایسے وقت فائر کیا گیا جب اس کے کچھ ہی دیر کے بعد جنوبی کوریا کے صدر اور جاپان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہونے والی تھی۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یون نے جمعرات کو ہی کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری رہیں گی اور اس کے بعد انہوں نے شمالی کوریا کے میزائل فائر کرنے کے اقدام کی مذمت کی۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ روس کی سرزمین میں شامل کیے جانے والے یوکرین کے مشرقی اور جنوبی علاقے روس کی سرزمین کا حصہ ہیں اور مغرب نے زیلنسکی کے ذریعے تیسری عالمی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ شام کے صدر کا خیال ہے کہ مغرب نے روس کے خلاف یوکرین کو اسلحے کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر کے تیسری عالمی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتین اور روس کے دیگر اعلی حکام سے ملاقات کے علاوہ یا ریانووستی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو بھی کی۔ اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یورپ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کی مدد کر کے تیسری عالمی جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور ماضی کی نسبت تیسری عالمی جنگ جدید ترین ہتھیاروں سے لڑی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں آپ نے سنی، خبریں پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سیاسی گفتگو کے لیے تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیو میں بین الاقوامی امور کے ماہر غلام عباس حیدری صاحب۔ تو سمن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کی صورتحال دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، آج ہم جناب غلام عباس حیدری صاحب سے اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو جناب غلام عباس حیدری صاحب، ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خیر مقدم کہتے ہیں،
شکریہ۔
اور بتائیے کہ اس وقت جو ہے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن صاحب، میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام جو سامعین ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے سامعین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دنوں قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت اور اس طرح جو صہیونی فوجیوں نے جو ہے وہ فلسطینیوں کے قتل عام کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور کل جو ہے نابلس میں ایک مرتبہ پھر انہوں نے جارحیت کی، جس کے نتیجے میں 28 جو ہے وہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور درجنوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کی استقامتی تحریکیں ہیں، جو استقامتی محاذ ہے، ان کے جوان اور وہ بھی جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی زبردست کاروائیاں کی ہے، اور نہ فقط 3 صہیونی فوجیوں کو زخمی کیا ہے کل انہوں نے غرب اردن میں، بلکہ اسی کے ساتھ جو ہے ایک صہیونی حکومت کے جاسوس طیارے کو بھی جو ہے سرنگون کیا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی جارحیت جاری ہے، دوسری جانب استقامتی محاذ وہ بھی جو ہے مسلسل جو ہے حملوں کا جواب دے رہا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت خود غاصب صہیونی حکومت کے اندر بھی جو ہے شدید اختلافات ہیں، اور آج تو ان کے صدر نے کہا ہے کہ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ کابینہ بھی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے، اور خود صہیونی حکومت کے اندر جو ہے کئی دھڑے بندیاں ہو چکی ہیں اور وہ شدید اختلافات کا شکار ہیں۔ اور آج جو ہے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جرمنی کے دورے پر جانا تھا، لیکن انہوں نے عین وقت پر جو ہے اپنا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ البتہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک وجہ تو یہی اندرونی اختلافات ہے، اور دوسری وجہ برلن میں جو ہے اس کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہروں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ جو ساری اس وقت مجموعی صورتحال ہے فلسطین کے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کی نسبت اس وقت صہیونی حکومت جو ہے وہ ڈاماڈول ہو گئی ہے، اور ہر ہفتے یعنی سنیچر کی رات جو ہے وہ صہیونی خود اپنے وزیراعظم کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، اور پچھلے سنیچر کو تو 200,000 سے زائد صہیونیوں نے تل ابیب میں مظاہرہ کیا، اور اسی طرح جو ہے حیفا اور دوسرے شہروں میں بھی جو ہے زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اور دوسری جانب پہ جو فلسطینی استقامتی محاذ ہے یا جو سیاسی رہنما ہے، جس طرح حماس ہانیہ ہو گئے اور اسماعیل ہانیہ ہو گئے، یا حماس کے رہنما یا فلسطین کی جو جہاد اسلامی کے رہنما، انہوں نے بھی واضح طور پر جو صہیونی حکومت ہے اسے اور اس کے اہلکاروں کو اور اس کے چیلوں کو پیغام دیا ہے کہ اب جو ہے ہماری تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے، ہماری تحریک اس وقت ختم ہوگی جب ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس سے جو ہے صہیونیوں میں بے چینی بھی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جب غزہ پر حملہ ہوا تو فلسطینیوں نے غزہ سے کئی جو ہے وہ راکٹیں فائر کیے، حتیٰ تل ابیب میں بھی فائر ہوئے، اور اس سے پہلے گزشتہ 2 مہینوں کے دوران جو کاروائیاں ہوئیں شہادت پسندانہ، جس میں کئی صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس قسم کی صورتحال نے جو ہے صہیونی حکومت کو بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ استقامتی محاذ جو ہے دن بدن جو ہے وہ ان میں نیا جوش، نیا ولولہ، نیا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ پیش قدمی کر رہے ہیں۔ پیش قدمی بعین معنی کہ وہ جو ہے اپنے موقع پر قائم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم صہیونی حکومت کو اپنی سرزمین سے باہر نکال نہیں دیتے، اس وقت تک جو ہے ہماری تحریک جاری رہے گی، اور اس وقت تک جو ہے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جو ہے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے فلسطینی جوان جو ہے وہ میدان میں آئے، اور انہوں نے پوری رات جو ہے مقبوض جو بیت المقدس ہے وہاں پہ گزاری، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور صہیونی فوجی مجبور ہوئے کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر، کیونکہ جو بن گویر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک مرتبہ پھر جو ہے جو مسجد الاقصیٰ ہے اس میں داخل ہوں گے، لیکن جو فلسطین نوجوان ہیں انہوں نے اپنی موجودگی سے اور ہوشیاری سے اور آگے بڑھ کر صہیونی حکومت کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا. جی
جی غلام عباس حیدری صاحب، آپ کا اس گفتگو کے لیے بہت بہت شکریہ. جی اور سامعین، اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا. تیرا وصف کیسے کریں دادگر، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہرے، تیری حمد پاک میں ہم نوا، تیری عظمتوں کے مظاہرے رے، تیری ہم دے پاک میں ہم نوا. یہ زمین کے برگو گلو سمر ہے نظام جلوگر یہ زمین کے بر گوگلو سمر ہے نظام شمسی جو جلوگر ہے نظام شمسی جو جلوگر تیری شان میں مدحا خواں ہے ظہور تیرا یہ برملا ہے تیری شان میں مدحا خواں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 اسفند، 23 شعبان اور 16 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس شعبان سن 304 ہجری قمری کو عظیم اور مجاہد عالم دین ابو محمد حسن ابن علی اتروش المعروف ناصر کبیر نے وفات پائی۔ ان کی ولادت سن 230 ہجری قمری میں مدینے میں ہوئی تھی۔ ناصر کبیر کا شجرۂ نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ انہوں نے دینی علوم بغداد اور کوفے میں حاصل کیے اور ممتاز عالم دین کی حیثیت سے ابھرے۔ نیز وہ شاعری کا بھی بہت ذوق رکھتے تھے۔ حسن اتروش نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا اور ایران کے شمالی علاقے طبرستان میں علویوں کی تحریک اور حکومت کے زمانے میں طبرستان چلے گئے۔ علوی حکومت کے سقوط کے بعد انہوں نے اس کا احیاء کیا اور ایران کے بڑے شمالی علاقے پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی۔ علاوہ ازی حسن اتروش نے دین اسلام کی تبلیغ بھی بہت زیادہ کی اور 10,000 افراد کو مسلمان بنایا۔ تیئیس شعبان سن 733 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری قمری کے معروف محدث ادیب حسین ابن عبداللہ طیبی نے وفات پائی۔ وہ شرف الدین کے نام سے معروف تھے۔ وہ معنی و بیان اور عربی ادب کے اپنے زمانے کی اہم شخصیات میں شامل تھے۔ انہوں نے تفسیر قرآن اور روایت و حدیث کی تدریس میں فعال کردار ادا کیا۔ حسین ابن عبداللہ طیبی کی اہم کتابوں میں تفسیر قرآن اور شرح مشکات شریف خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تیئیس شعبان سن 817 ہجری قمری کو 9ویں صدی ہجری قمری کے اہم ترین ایرانی شاعر و ادیب نور الدین عبد الرحمن جامی ایران کے شمال مشرقی صوبے خراسان میں واقع شہر تربت جام میں پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی سے ہی مختلف علوم سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ ایام جوانی میں سمرقند گئے اور وہاں پر دینی، ادبی اور تاریخی علوم حاصل کیے۔ جس زمانے میں ہرات شہر پر رونق تھا، اسی زمانے میں وہ ہرات میں سکونت پذیر تھے۔ جامی عارف جام کے نام سے معروف تھے اور ان کو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص عقیدت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی بادشاہوں اور جابر طاقتوں کی تعریف میں لبکشائی نہیں کی۔ نثر اور نظم میں ان کی بہت سی تخلیقات موجود ہیں۔ ان کا سن 898 ہجری قمری میں انتقال ہو گیا۔ Thank you. 16 مارچ 1855 عیسوی کو معروف روسی موجد اور سائنسداں الیگزینڈر پاپوف پیدا ہوئے۔ انہوں نے یونیورسٹی سے فزکس میں ڈگری لی اور تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ پاپوف تخلیق اور مطالعے میں بھی مصروف ہو گئے۔ ان کو آواز ریکارڈ اور نشر کرانے میں دلچسپی تھی۔ چنانچہ 1895 عیسوی میں وہ ایک ایسے آلے کی ایجاد میں کامیاب ہو گئے جسے ٹیپ ریکارڈر کا نام دیا گیا۔ پاپوف نے 1906 عیسوی میں وفات پائی۔ سولہ مارچ سن 1898 عیسوی کو پیسہ اخبار روزنامہ بنا۔ پیسہ اخبار اردو صحافت میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے پہلی بار جنوری 1887 عیسوی میں معروف صحافی منشی محبوب عالم نے جاری کیا۔ ابتدا میں یہ اخبار فیروز والا سے شائع ہوتا تھا، پھر یہ گوجراوالا سے چھپنے لگا اور 1889 عیسوی میں یہ اخبار لاہور سے شائع ہونے لگا۔ اس اخبار نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہم عصر اخبار عام کو پیچھے چھوڑ دیا اور زمیندار کی اشاعت تک صحافتی دنیا میں اس کا چرچا رہا۔ اس اخبار کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی قیمت ایک پیسہ تھی۔ 1924 عیسوی میں پیسہ اخبار کے چھاپا خانے میں آگ لگ گئی جس سے بھاری مالی نقصان ہوا اور پریس کی مشینیں ناکارہ ہو گئیں۔ اسی لیے یہ اخبار بھی تقریباً نصف صدی کے بعد بند ہو گیا۔ منشی محبوب عالم کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن نے اس محلے کا نام پیسہ اخبار رکھ دیا جہاں سے یہ اخبار شائع ہوتا تھا۔ سولہ مارچ سن 1940 عیسوی کو سویڈن کی مصنفہ سیلما لاگرلوف کا انتقال ہوا۔ وہ 1858 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تدریس اور افسانہ نویسی کا آغاز کر دیا۔ سیلما لاگرلوف نے 1909 عیسوی میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا اور یہ انعام حاصل کرنے والی وہ پہلی خاتون ہیں۔ سولہ مارچ سن 2014 عیسوی کو کریمیا کے عوام نے ایک ریفرینڈم میں روس سے کریمیا کے الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ یوکرین کے صدر وکٹر یانکوویچ کی حکومت گرنے اور روس اور یوکرین کے تعلقات کشیدہ ہونے پر ساحلی شہر سیواستوپول کی بندرگاہ پر موجود روس کے بحری بیڑے نے کریمیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد روسی فوج کریمیا پہنچ گئی۔ روسی حکومت نے اسی اقدام کے جواز کے لیے کریمیا میں ریفرنڈم کرایا تھا۔ کریمیا کی اکثریت روسی نژاد تھی، اسی لیے ریفرنڈم میں روس سے الحاق کے لیے کریمیا کے لوگوں کا ووٹ دینا غیر متوقع نہیں تھا۔ ریفرنڈم میں کریمیا کے 95% سے زیادہ افراد نے روس سے الحاق کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زاریات کی 38 سے 40 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم۔
اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا تو اس نے لشکر کے دم پر منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، تو ہم نے اسے اور اس کی فوج کو گرفت میں لے کر دریا میں ڈال دیا اور وہ قابل ملامت تھا ہی۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں حضرت لوط علیہ السلام کی بدترین قوم پر عذاب نازل ہونے کا ذکر ہوا تھا، اور اب ان آیات کریمہ میں فرعون اور اس کی پیروی کرنے والوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے سب سے پہلے فرعون کے پاس گئے اور معجزات الہی دکھا کر اور واضح و روشن دلیل پیش کر کے اپنی حقانیت کو ثابت کیا، لیکن فرعون اور اس کے ماننے والوں نے حق کی باتوں کو نہیں سنا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں کم عقل اور مجنون تک کہہ ڈالا۔ آخرکار قہر الہی نے فرعونیوں کو ایسا دبوچ لیا کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں بچی اور وہ سب کے سب دریائے نیل میں غرق ہو گئے، اور رہتی دنیا تک تمام اقوام عالم کی لعنت و ملامت کا حقدار قرار پائے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے، لوگوں کو ظالموں اور ستمگروں سے رہائی دلانا پیغمبران الہی کے اہداف و مقاصد میں سے ایک ہے۔ ظالم و فاسد حکمراں خداوند عالم کے برگزیدہ بندوں کو، کہ جو معاشرے کے امور کی اصلاح کے لیے قیام کرتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، ان پر ناروا تہمتیں لگاتے ہیں اور انہیں منحرف، جادوگر اور مجنو جیسے نازیبا کلمات سے یاد کرتے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں اپنی تمام تر قوتوں، امکانات اور تمام فوجیوں کے باوجود ارادے الہی کے سامنے نہایت ہی کمزور اور ناتواں ہیں، لہذا تمام لوگوں کا فریضہ ہے کہ خداوند عالم پر بھروسہ کریں اور دل میں ذرہ برابر بھی خوف و ہراس محسوس نہ کریں۔
سامعین، آئیے اب سورہ زاریات کی 41ویں اور 42ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔
اور قوم عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ہم نے ان کی طرف بانج ہوا کو چلا دیا کہ جس چیز کے پاس سے گزر جاتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔
حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پیغمبر تھے، وہ قوم کہ جو جزیرت العرب کے جنوب میں زندگی کے شب و روز بسر کرتی تھی، اور اس کے مرد جسمانی اعتبار سے بہترین قوت، بلند قامت اور قوی ہیکل شکل و صورت والے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کے دامن میں بلند و بالا عمارتیں بنانے میں خاص توانائی اور مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ پیغمبران الہی کی اطاعت و پیروی کرنے کے بجائے ظالم و جابر حاکموں کی پیروی کرتے تھے اور حق کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، پھر ایک بانج اور تیز و تند ہوا کے جھوکے نے ان قوی مردوں کو بھوسے کی طرح اوپر سے نیچے پھینک دیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔
سامعین، ان آیتوں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہوا جو رحمت الہی کا مظہر اور بادلوں کو جا بجا کرنے، بارشوں کے نازل ہونے اور پیڑ پودے اگنے کا باعث ہے، کبھی کبھی قہر الہی کا مظہر بھی بن جاتی ہے اور تباہی و بربادی کا باعث بن کر مجرموں کو ہلاک کر دیتی ہے۔ پانی اور ہوا اگرچہ فطری چیز شمار ہوتی ہیں، لیکن خداوند عالم کے فرمان کی تابع ہیں اور اس کے ارادے سے ظالموں کو غرق اور ہلاک کر دیتی ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ زاریات کی 43 سے 46 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین۔
اور قوم سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تھوڑے دنوں مزے کر لو تو ان لوگوں نے حکم خدا کی نافرمانی کی تو انہیں بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے، پھر نہ وہ اٹھنے کے قابل تھے اور نہ مدد طلب کرنے کے لائق تھے، اور ان سے پہلے قوم نوح تھی کہ وہ تو سبھی فاسق اور بدکار تھے۔
حضرت صالح علیہ السلام بھی قوم سمود کے پیغمبر تھے، ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ان سے عجیب و غریب معجزہ طلب کیا اور کہنے لگے کہ ہمارے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹ نکال کر دکھا دیجئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر ہم نے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دیا اور تم لوگ ایمان نہ لائے تو جان لو کہ ہلاک ہو جاؤ گے، مگر ان لوگوں نے یہ خیال و گمان کیا کہ ایسا معجزہ کہاں رونما ہونے والا ہے، اصلاً ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اپنے مطالبے پر اصرار کرتے رہے۔ ادھر قدرت الہی کو جوش آیا اور اپنے پیغمبر کا بھرم رکھنے کے لیے پہاڑ سے ایک عظیم الجثہ اونٹ کو ان کے سامنے نکال دیا۔ اس کے باوجود قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی حقانیت کا اقرار کرنے کے بجائے آپ کو جھٹلا دیا اور اس اونٹ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اونٹ کے مرنے کے بعد انہیں 3 دن تک کی مہلت دی گئی تاکہ توبہ کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے اور توبہ نہیں کی، یہاں تک کہ ان پر آسمان سے اس طرح بجلی گری کہ نہ وہ اٹھ ہی سکے اور نہ ہی مدد کے لیے کسی کو بلانے کی ان میں سکت ہی باقی رہی۔ اسی طرح سے خداوند عالم کے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام بھی 950 برس تک پیغام الہی پہنچاتے رہے اور اپنی قوم کی ہدایت کرتے رہے، مگر تھوڑے سے افراد کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا، بلکہ اپنے کفر و شرک اور برے کاموں کی انجام دہی پر ہی باقی رہے، یہاں تک کہ وہ بہت ہی بھیانک طوفان کی چپیٹ میں آ کر نابود ہو گئے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کی ایک عظیم سنت حسنہ مجرموں کو مہلت دینا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کریں تو دنیا یا آخرت میں عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ وہ قومیں اور ملتیں جو گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل نہ کریں اور اپنے سیدھے راستے کی اصلاح نہ کریں، تو یہ لوگ خود آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث عبرت ہوں گے۔ تمام فطری اشیاء جیسے پانی، ہوا اور بجلی اسباب قہر الہی ہو سکتی ہیں اور قوموں، مجرموں، ظالموں اور فاسدوں کی ہلاکتوں کا سبب بن سکتی ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو اماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔
Thank you.
سامعین، پروگرام آئینہ صحافت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیوں سے۔ اس اخبار کی بعض اہم سرخیاں یہ ہیں: پاکستان کے ایٹمی پروگرام محفوظ اور ہر دباؤ سے آزاد ہے وزیر اعظم آفس، زمان پارک آپریشن روکنے کے حکم میں کل تک توسیع، سود کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی اپیلیں خارج، چیف جسٹس نے نیب سے آج تک ریکور کی گئی رقم کی تفصیلات طلب کر لیں، پیٹرول کے بعد بجلی مزید مہنگی، فی یونٹ قیمت میں 3.23 روپے اضافہ، عمران خان اور ساتھی پر مجرمانہ سازش کی دفعہ بھی لگ گئی، ایف آئی آر کا متن، زمان پارک میں ہنگامہ آرائی، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر مقدمہ درج، چیئرمین تحریک انصاف کی رہائش گاہ پر ان کی ذاتی سیکیورٹی کی جانب سے کنٹینرز منگوا لیے گئے، عمران خان کی پولیس سیکیورٹی مکمل واپس لے لی گئی۔ اور اب روزنامہ ڈان کی سرخی پر ایک نظر ڈالتے ہیں: نیب ترامیم کیس، سپریم کورٹ نے نیب سے آج تک کی برآمد کی گئی رقم کی تفصیلات طلب کر لیں، ملالہ کے پاکستانی انداز میں انگریزی بولنے پر تنازع، کشتی حادثے کے متاثرین کی اسمگلنگ میں ملوث 6 افراد ایف آئی اے کے زیر حراست، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو نااہل قرار دینے کی درخواست خارج، اسکول جانے پر پابندی کے باعث افغان طالبات مدارس کا رخ کرنے لگی۔ اور سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے آئی ایم ایف پیکج مسلسل مؤخر کیوں۔ اخبار لکھتا ہے: عالمی مالیاتی فنڈ کے جس پیکج سے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کی ساری امیدیں وابستہ ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے مالیاتی ادارے کی تمام ظاہری شرائط کی تکمیل کے باوجود جس کے نتیجے میں رونما ہونے والی ہوش روبہ مہنگائی نے ملک کی بھاری اکثریت کے لیے زندگی محال کر دی ہے، نہ جانے کیوں وہ مہینوں سے اردو شاعری کے روایتی محبوب کے وعدوں کی طرح تسلی دلاسوں سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ وفاقی وزیر خزانہ قوم کو روز ہی امید دلاتے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدہ بس چند روز میں ہونے والا ہے، لیکن یہ چند روز مہینوں میں بدل چکے ہیں اور معاملہ ہنوس وعدہ فردہ پر ٹل رہا ہے، جبکہ زر مبادلہ کی بڑھتی ہوئی قلت ناگزیر درآمدات کو بھی محال بناتی جا رہی ہے اور ملکی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں بری طرح انحطاط پذیر ہے۔ پاکستان کی جانب سے مالیاتی ادارے کی تجویز کردہ تمام اقدامات پر عمل درآمد کے بعد بھی پچھلے ہفتے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف فنڈنگ کے لیے فیصلے تو پاکستان ہی کو کرنے ہوں گے، جس پر تجزیہ کاروں نے بجا طور پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ تمام شرائط کی تکمیل کے بعد بھی امریکی ترجمان کن فیصلوں کی بات کر رہے ہیں۔ کسی معلوم سبب کی عدم موجودگی کی وجہ سے آئی ایم ایف کا یہ طرز عمل شکوک و شبہات کو تقویت دینے کا باعث بنا ہے، لہذا معاملات کو شفاف رکھتے ہوئے پیکیج کی فوری منظوری یقینی بنائی جانی چاہیے۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں: ای ڈی ہیڈ کوارٹر تک اپوزیشن کا مارچ ناکام، پارلیمانی تعطل تیسرے دن بھی برقرار، متھرا کی عیدگاہ شاہی مسجد کے سروے پر فیصلہ محفوظ، مائک توڑنے پر اظہار افسوس، بہار میں بی جے پی ایم ایل اے کی معطلی واپس، دہلی کی موجودہ ایکسائز پالیسی میں 6 ماہ کی توسیع کو وزیراعلی کی ہری جھنڈی۔ اور سامعین، اب ہندوستان ایکسپریس کے ہی ایک مضمون کے بعض اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ مضمون کا عنوان ہے: بدعنوانی کے خلاف ایکشن یا انتقامی کارروائی۔ مضمون نگار ہیں اعظم شہاب، وہ لکھتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلا یہ کہ یا تو وہ شخص پاگل ہو چکا ہے یا پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر پر بھی پتھر پھینکا جائے، لیکن اگر پتھر پھینکنے والا برسر اقتدار بھی ہو تو یہ اس کی بوکھلاہٹ کہلائے گی جس میں وہ اپنا نفع و نقصان بھول چکا ہے۔ دہلی سے لے کر پٹنہ تک اور حیدرآباد سے لے کر کولہاپور تک بدعنوانی کے نام پر اپوزیشن لیڈران کے خلاف کاروائیاں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یا تو اقتدار کے نشے میں بی جے پی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے، یا وہ چاہتی ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں، یا پھر وہ بوکھلاہٹ کی شکار ہو چکی ہے۔ تینوں صورتیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اقتدار کے نشے میں وہ محسوس نہیں کر پا رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیوں کے خلاف تفتیشی ایجنسیوں کی اس کارروائی پر اب کسی کو حیرت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح کی کارروائیوں کو اب نہ تو اپوزیشن سنجیدگی سے لے رہی ہے اور نہ ہی عوام۔ اپوزیشن اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ وہ بخوبی سمجھتی ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے جسے وہ بہت جلد سود سمیت واپس کرے گی۔ عوام اس لیے نہیں کہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ اپوزیشن کو پریشان اور بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ کچھ خبریں تو ایسی بھی ہیں کہ ایجنسیوں کے اہلکار بھی اب محض خانہ پوری پر ہی اکتفا کر رہے ہیں اور ہدایت کے مطابق مقدمات درج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ چھاپے ماری اور تفتیش میں چاہے کچھ ہاتھ آئے یا نہ آئے، انہیں کرنا وہی ہے جو اوپر سے کہا جائے گا، تو پھر محنت کرنے کی ضرورت کیا۔ لیکن شیشے کے گھر اور پتھر کی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کو اتنا بھی نہیں ڈرانا چاہیے کہ اس کے اندر سے ڈر ہی نکل جائے، کیونکہ جب آدمی کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مہاراشٹر کے ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا کا سنجے راؤت بن جاتا ہے، جو جیل سے چھوٹنے کے بعد بھی مرکزی اور ریاستی حکومت پر مسلسل بدعنوانی کا الزام لگاتا اور ثبوت و شواہد پیش کرتا رہتا ہے۔ وہ کولہا پور کے این سی پی کا حسن مشرف بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے۔ وہ رامپور کے سماج وادی پارٹی کا اعظم خان بن جاتا ہے اور مسلسل کاروائیوں کے بعد بھی ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ جیل میں رہ کر بھی انتخابات میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ بہار کا لالو پرساد یادو بن جاتا ہے، جو بیماری کے باوجود بی جے پی اور آر ایس ایس سے نظریاتی جنگ جاری رکھنے کا اعلان کرتا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں اور لیڈروں کا یہ موقف اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر سے خوف نکل چکا ہے اور وہ اب پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ دراصل بدعنوانی کے خلاف یہ کارروائیاں خود اپنے آپ میں کئی سنگین سوال پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ سوالات ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت کو ہی گھیرتے ہیں، جو اس کی ہی بدعنوانی پر مہر لگا دیتی ہیں، ورنہ آخر کیا وجہ ہے کہ بی جے پی جن لیڈروں کے خلاف بدعنوانی کے الزامات عائد کرتی ہے ان کی تفتیش اور گرفتاری کا مطالبہ کرتی ہے، اور جب وہ بی جے پی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف تمام الزامات یک لخت بند ہو جاتے ہیں۔ اور سامن، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرمایا، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں حلب پر کیمیاوی حملے سے متعلق خصوصی پروگرام، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ ایرانی مشاہیر کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے حلبچے پر کیمیاوی حملے سے متعلق ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
سامعین، صدام کی باسی حکومت کی جانب سے حلبچہ شہر پر کیے گئے کیمیائی حملے کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں انسانیت کے خلاف انجام پانے والے اس واقعے پر انسانی حقوق کے ذمہ داروں کی خاموشی کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔
سامعین، 16 مارچ 1988 میں کرد شہر حلبچہ پر صدام کی باسی حکومت کے کیمیاوی حملے کی برسی ہے۔ حلبچہ پر 5 گھنٹے کا کیمیائی حملہ صدام کی فوج کے آپریشن انفال کا حصہ تھا۔ یہ کاروائی عراق کے کرد صوبوں کرکوک، دیالا، نینوا اور صلاح الدین میں صدام کے کزن علی حسن مجید کی سربراہی میں کی گئی، جو علی کیمیکل کے نام سے مشہور ہے۔ والفجر کے کامیاب فوجی آپریشن کے بعد عراقی کردستان کے 10 حصے ایرانی فورسز کے قبضے میں آ گئے، جس کا ان علاقوں کے لوگوں نے خیر مقدم کیا۔ تاہم اس واقعے پر صدام کا رد عمل دیوانہ پن پر مبنی تھا۔ اس نے ان علاقوں پر کیمیائی بمباری کا حکم دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں حلبچہ کے تقریباً 5,000 شہری مارے گئے۔ حلبچہ سے پہلے صدام کی حکومت نے 28 جولائی 1987 کو ایران کے سرحدی شہر سردشت کو کیمیائی ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ اس حملے میں بہت سے شہری مارے گئے تھے اور مزید 8,000 کو زہریلی گیسوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس جرم کے بعد عالمی برادری کی خاموشی صدام کی حکومت کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا استعمال جاری رکھنے اور اس کے بعد سے ایران کے مختلف حصوں اور عراق کے کرد علاقوں پر بمباری جاری رکھنے کا سبب بنی۔ 1980 کی دہائی کے اواخر سے عراق میں باسی حکومت نے امریکہ، ہالینڈ، جرمنی اور فرانس سمیت بعض ممالک کے ماہرین اور سائنسدانوں کی براہ راست مدد سے کیمیائی مواد اور پیداواری آلات کی خریداری کی، اور دھوکہ دہی کے لیے کیڑے مار ادویات کیمیائی کھاد کے نام سے اس منصوبے کو چھپایا گیا، اور یہ سب کچھ مغربی ممالک اور ان کی کمپنیوں کے ذریعے انجام دیا گیا۔ اسی لیے ان ممالک نے صدام کی حکومت کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیان جاری کرنے سے روک دیا۔ حلبچہ پر بمباری کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تقریباً 50 دن بعد تک اس حملے پر کوئی موقف نہیں لیا، اور اس کے بعد بھی اس نے صدام کی حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے سے انکار کر دیا۔ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشنز کے تحت ممنوع ہے۔ اس میدان میں پہلا اہم کنونشن جنیوا کنونشن ہے۔ یہ کنونشن جنگ میں ایسے مادوں کے استعمال کی ممانعت کے لیے تیار کیا گیا ہے جو دم گھٹنے اور زہر آلود ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کنونشن کی 1925 میں توثیق ہوئی اور 8 فروری 1928 کو نافذ العمل ہوا۔ نورمبرگ ٹریبونل 1964 کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت 1922 کے واشنگٹن کنونشن کے آرٹیکل 5 اور کیمیکل ہتھیاروں کی ممانعت سے متعلق کنونشن کی قراردادوں کے تحت ان ہتھیاروں کا استعمال ممنوع ہے۔ ان بین الاقوامی معاہدوں کے باوجود یورپی کمپنیاں، جن میں ہالینڈ، جرمنی اور فرانس کی کمپنیاں شامل ہیں، نے ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے دوران صدام کی باسی حکومت کو ہتھیار اور کیمیائی مواد فروخت کیا۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں صدام کے کیمیائی ہتھیاروں بشمول سائرن گیس، اعصابی گیس اور مسٹرڈ گیس کے استعمال سے آگاہ تھا، اور اس نے عراقی فوج کو تکنیکی اور انٹیلیجنس مدد بھی فراہم کی۔ فورن پالیسی میگزین نے 26 اگست 1913 عیسوی کو ان دستاویزات کا حوالہ دیا، جو مسلط کردہ جنگ کے آخری مہینوں میں عراقی کردستان میں باسی حکومت کی کارروائیوں میں امریکہ کے بالواسطہ کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فورن پالیسی کے مطابق 1988 میں امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران عراق کی دفاعی لائنوں میں دھاڑ کا استعمال کرتے ہوئے تزویراتی طور پر اہم فتح کے دہانے پر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت نے اس وقت عراقیوں کو ایرانی فوج کے مقام کے بارے میں پوری معلومات کے ساتھ آگاہ کیا تھا کہ عراقی فوج ایرانی افواج کو روکنے کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرے۔ بیلجیم کے گون فلینڈرس اسپتال میں لیبورٹری کے ڈائریکٹر پروفیسر اوبن ہینڈرکیس کا کہنا ہے کہ عراق میں باسی حکومت نے حلبچہ کے خلاف 3 مختلف قسم کی گیس استعمال کی ہے، ان میں مسٹرڈ گیس، اعصابی گیس وی ایکس اور سائنوجن گیس شامل ہیں، جن کے ذریعے سے لوگوں کی اموات واقع ہوئی ہے اور یہ مہلک گیسوں میں سے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے 30 دسمبر 2002 کو عراق پر امریکی قیادت میں حملے سے 3 ماہ قبل رپورٹ کیا تھا کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ڈونلڈ ریگن انتظامیہ اور پھر جارج ڈبلیو بش نے صدام کی حکومت کے ساتھ زہریلے کیمیکلز اور وائرس فروخت کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ سردشت اور حلبچہ کے شہروں پر کیمیائی حملے کے بعد صدام نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا اعتراف کیا اور یہاں تک کہ ایرانی عوام کو دھمکی دی کہ وہ دوسرے شہروں پر بھی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کریں گے۔ اگرچہ 8 سالہ جنگ کے آغاز کے بعد حلبچہ کیمیائی حملہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کے کیمیائی حملے ایرانی فوجیوں اور شہریوں کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے اندر عراقی شہریوں کے خلاف کیے گئے، اور اس نے صدامی جرائم کو مزید نمایاں کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے صدام کے کیمیائی حملوں کے سانحے کے بارے میں فرمایا ہے، صدام نے یہ کیا کیا، لیکن صدام کے پیچھے کون تھا؟ یہ امریکی تھے، یہ مغرب والے تھے، وہ وہی تھے جنہوں نے صدام کو کیمیائی بم دیے۔ انہوں نے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے سبز جھنڈی دکھائی اور اس عظیم جرم اور اس عجیب و غریب قتل عام کے سامنے خاموش رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہم ایران اور دنیا میں فلسفے و حکمت کے ایک عظیم اور سرکردہ دانشور محمد بن ابراہیم قوامی شیرازی کہ جن کا لقب ملا صدرہ ہے کے بارے میں عرائض پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، شیراز ایران کا ایک تاریخی شہر ہے جو صوبہ فارس میں واقع ہے اور اسکندر مقدونی کے ہاتھوں تخریب اور نظر آتش کیے جانے والے تخت جمشید کے کھنڈرات اور اس علاقے میں پروان چڑھنے والے بزرگان علم و ادب و عرفان کا گہوارہ ہونے کے سبب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حافظ، سعدی اور ملا صدرہ شیرازی جیسے بزرگوں کا شمار اس علاقے کی سرکردہ اور عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ شیراز صفویہ دور میں خود مختار صوبوں میں شمار ہوتا تھا اور بادشاہ کا بھائی اس دیار پر حکومت کرتا تھا۔ ملا صدرہ کے والد خواجہ ابراہیم قوامی ایک دانشور، سیاستداں اور بہت مومن انسان تھے اور کہا گیا ہے کہ وہ شیراز حکومت میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ وہ دولت و ثروت اور عزت و منزلت کے حامل ہونے کے باوجود صاحب اولاد نہیں تھے، لیکن آخر کار درگاہ خداوندی میں بہت زیادہ دعا و مناجات اور راز و نیاز کے نتیجے میں 9 جمادی الاول 980 ہجری قمری مطابق 1571 عیسوی کو خداوند کریم نے ان کو ایک فرزند سے نوازا کہ جس کا نام صدر الدین محمد رکھا اور زیادہ تر ان کو صدرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہی بات باعث بنی کہ بعد میں بھی وہ ملا یعنی عظیم عالم و دانشور اور ملا صدرہ کے نام سے معروف ہو گئے اور یہ نام ان کے اصلی نام پر غالب آ گیا۔ سامعین، صدر الدین محمد فارس کے وسیع علاقے کے حاکم وزیر کے یکتا فرزند تھے اور بہترین حالات میں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اشرافیہ کے بچے اپنے گھروں میں ہی مخصوص استادوں کے توسط سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ صدرہ ایک بہت ذہین، سنجیدہ، پرعزم، محنتی طالب علم اور بہت ہی زیادہ سوچنے سمجھنے والے شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے مختصر مدت میں فارسی اور عربی ادب اور خطاطی کے فنون سے متعلق تمام دروس سیکھ لیے، حتیٰ ممکن ہے کہ قدیم رسم کے مطابق انہوں نے گھڑ سواری، شکار اور رزمیہ فنون بھی سیکھے ہوں۔ ریاضیات، نجوم اور کسی حد تک طب کی معلومات بھی انہوں نے حاصل کی۔ اسی طرح دیگر علوم مثلا علم فقہ، حقوق اسلامی، منطق اور فلسفہ ایسے علوم تھے کہ جسے انہوں نے سن بلوغ تک پہنچنے سے قبل ہی کسی حد تک سیکھ لیا تھا، لیکن ان کو زیادہ تر فلسفے اور خاص طور پر عرفان میں دلچسپی تھی اور وہ مکتوبات ان کے دور جوانی کی باقی رہ گئی ہیں۔ ان سے بخوبی عرفانی ادب، خاص طور پر فرید الدین عطار، جلال الدین مولوی اور عراق کے فارسی اشعار نیز ابن عربی کے تصوف میں ان کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین، ان ابتدائی علوم کے حصول کے دوران مسلمہ طور پر نوجوان ملا صدرہ شیراز میں ہی رہے، لیکن قوی گمان یہ ہے کہ ان علوم کا زیادہ تر حصہ انہوں نے شہر قزوین میں حاصل کیا کہ جو اس وقت صفویہ حکومت کا دارالحکومت تھا۔ صفویہ دور کی تاریخ کے مطابق فارس کے حاکم نے شاہ کی موت کے بعد کہ جو شاہ کا بھائی تھا، سلطنت حاصل کر لی اور 985 ہجری قمری مطابق 1577 عیسوی میں وہ مجبور ہو کر قزوین چلا گیا۔ کہا گیا ہے کہ صدرہ کے والد بھی شاہ کے وزیر اور مشیر کی حیثیت سے اپنے خاندان کے ہمراہ شیراز سے قزوین چلے گئے۔ اس بنا پر ملا صدرہ 6 سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ قزوین گئے اور اس شہر میں مختلف علوم کے اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا اور ان سے علوم ابتدائی اور متوسطہ حاصل کیے اور دوسروں سے پہلے علم کے اعلی مدارج تک پہنچ گئے۔ ملا صدرہ قزوین میں 2 عظیم دانشوروں شیخ بھائی اور میر محمد باقر سے بھی کہ جو میر داماد سے معروف تھے آشنا ہوئے اور ان کے دروس میں شرکت کی اور مختصر مدت میں اپنی بلا کی ذہانت کے سبب ان کے ممتاز شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ شیخ بھائی نہ صرف اسلامی علوم خاص طور پر فقہ و حدیث اور تفسیر و کلام و عرفان میں ماہر تھے بلکہ نجوم و ریاضیات اور معماری و طب اور بعض باطنی اور نادر علوم میں بھی استاد تھے، لیکن ایسا خیال کیا جا رہا ہے کہ صوفی عقائد کے مطابق ان کا جو نظریہ تھا اس کی وجہ سے فلسفے و کلام کے شعبے میں وہ تدریس نہیں کرتے تھے۔ ایک اور عظیم شخصیت اور نابغہ روزگار میر داماد اپنے زمانے کے تمام علوم سے باخبر تھے، لیکن وہ فقہ و حدیث میں اور زیادہ تر فلسفے میں درس دیا کرتے تھے۔ وہ مشائی اور اشراقی اسلامی فلسفے میں بھی ممتاز تھے اور خود کو ابن سینا اور فارابی کے ہم پلہ اور ان دونوں کے تمام پیروکار فلسفیوں کا استاد سمجھتے تھے۔ ملا صدرہ نے میر داماد سے فلسفہ و عرفان میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا اور ہمیشہ ان کو مرشد اور اپنا حقیقی استاد متعارف کیا ہے۔ ملا صدرہ نے صفوی دور کے عظیم عارف و زاہد اور ریاضیداں میر ابو القاسم میر فندرسکی سے بھی شرف فیض حاصل کیا۔ ملا صدرہ نے ملل و نحل کی تعلیم میر فندرسکی سے حاصل کی۔ مشرقی علوم میں ملل و نحل ایسے علم سے عبارت تھا کہ جس میں اقوام و ملل و مذاہب کی شناخت کے بارے میں بحث ہوتی تھی۔ 1006 ہجری قمری مطابق 1598 عیسوی میں صفوی دارالحکومت قزوین سے شہر اصفہان منتقل ہونے کے ساتھ ہی شیخ بہائی اور میر داماد بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ اصفہان چلے گئے اور اپنے درس کی کلاسیں وہیں قائم کی۔ ملا صدرہ کہ جن کی عمر اس وقت 26 یا 27 سال سے زیادہ نہیں تھی اصفہان چلے گئے، اور وہ کیونکہ حصول علم سے بے نیاز ہو گئے تھے اس لیے خود بھی فلسفے کے نئے بنیادی اصولوں کے حصول میں کوشاں تھے اور اپنے معروف مکتب کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ ملا صدرہ غیر معمولی حافظے اور مدرسہ خواجہ میں حصول علم سے بے حد لگاؤ کے سبب ممتاز طالب علموں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی علمی معلومات و تحقیقات میں جتنی وسعت آتی جاتی تھی اس مدرسے کے استادوں کے تئیں ان کا احترام زیادہ ہوتا جاتا تھا، کیونکہ وہ ان کے علم کی گہرائی کو بہتر طور پر سمجھ رہے تھے۔ سمعین، اس دور کے رائج علوم کی تکمیل کے بعد باطنی کشش اور بعض ظاہربین علماء کے دباؤ کے نتیجے میں کہ جو ان کے عرفانی شرف کے مخالف تھے، ملا صدرہ اصفہان کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ریاضت کے مرحلے کو طے کرنے اور دنیاوی مظاہر سے رابطہ منقطع کر کے قم کے نزدیک واقع ایک گاؤں کہک میں پناہ لی اور 7 سال تک اور بعض قول کی بنا پر 15 سال تک دنیا میں رونما ہونے والے حوادث و واقعات سے دور رہے اور خلوت و تنہائی میں زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ وہ باطنی حقائق کی دریافت، شہود و کشف حقائق کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ملا صدرہ اپنی اس زندگی کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، میرے اوپر ایسے رموز کا انکشاف ہوا کہ جو برہان و دلیل کے ذریعے ممکن نہیں تھا، بلکہ وہ باتیں جو برہان عقلی کے توسط سے میں نے حاصل کی تھیں اس کا مزید تفصیل کے ساتھ عالم شہود میں اور آنکھوں سے میں نے مشاہدہ کیا۔ رفتہ رفتہ ملا صدرہ کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی اور حکمت کے حامی و طرفدار اطراف و کناف سے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف دوڑنے لگے۔ اس موقع پر فارس کے والی اللہ وردی خان نے شہر شیراز میں ایک مدرسہ تعمیر کیا کہ جو مدرسہ خان سے معروف ہوا، اور ملا صدرہ سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے وطن اصلی یعنی شیراز لوٹ آئیں اور اس میں تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیں۔ ملا صدرہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وہ شیراز چلے گئے۔ شیراز میں ان کے جانے کے ساتھ ہی مدرسہ خان ایران کا علمی ترین مرکز قرار پایا، اور ملا صدرہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک طالبان علم و فضل کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتے رہے اور دور و نزدیک سے لوگ ان کی طرف کھینچتے چلے آتے تھے۔ سامعین، ملا صدرہ سے ہی متعلق اپنی اس گفتگو کا سلسلہ آئندہ پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.